بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ جو پہلی بات ہے جو گزشتہ ہفتے کی نشست میں بہت تفصیل کے ساتھ سمجھائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ عقل اور وحی، عقل اور شریعت مطہرہ کی تعلیم، اس میں کہیں بھی کلاش ہو جائے تو ہمیں وحی جو کہتی ہے وہ کرنا چاہیے. اس کی میں ایک مثال دوں آپ کو کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فقر اور تنگی کی شکایت کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی کر لو. اب یہ بات جو ہے وہ عقل نہیں سمجھ سکتی کہ ایک ہی کے پیٹ بھرنے کے تو لالے پڑے ہوئے ہیں، فقر ہے، تنگی ہے، تو اکوموڈیشن کا مسئلہ ہے، کرایہ نہیں دیا جا سکتا یا گھر نہیں ہے، کپڑے کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے. تو ایک کا مسئلہ ہے، شادی کا مشورہ دیا جا رہا ہے تو اب دو ہو جائیں گے. اور اللہ تعالی شانہ نے فضل فرمایا تو ایک ڈیڑھ سال کے بعد تین ہو جائیں گے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ شادی کرنے سے مسائل بڑھیں گے، عقل یہ کہتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا، تنگی اور فاقہ، اور وہاں سے رہنمائی یہ ملی کہ شادی کرو. تو عقل یہ کہتی ہے کہ شادی کرنے سے مسائل بڑھیں گے، اور وحی یہ کہہ رہی ہے کہ شادی کرنے سے مسائل حل ہوں گے. یہ ٹکراؤ ہو گیا. دنیا کے جتنے عقل مند انسان ہیں، مسلمانوں کو بھی پوچھو کہ بھائی عقل سے کام لے کر کے بتاؤ کہ ایک شخص رزق کی تنگی میں ہے تو اسے شادی کرنی چاہیے یا نہیں. بڑے سے بڑے ولی کو کہو کہ اس حدیث کو ایک طرف رکھ دیجیے، کسی پیغمبر کو بھی پوچھو کہ بھئی وہی کو ایک طرف رکھ دیجیے، عقل کیا کہتی ہے، مسائل حل ہوں گے یا بڑھیں گے؟ تو کہ مسائل بڑھیں گے. لیکن نبی جو ہے وہ عقل کے خلاف اسی وقت بات کرتا ہے جب اوپر سے اسے اللہ بتلاتا ہے، اور کنٹرول میں ہر چیز اللہ کی ہے کہ شادی کر لو. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت صحبت سے یہی بات سیکھ لی تھی کہ عقل اور وحی میں اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے، کلاش ہو جائے، تو پھر عقل کی بات کی طرف توجہ نہیں کرنے کی، وحی پر چلنے کا. تو انہوں نے کوئی حجت نہیں کی، فوراً بات مان لی کہ ٹھیک ہے، آمننا وصدقنا، سمعنا وآتانا، ٹھیک ہے ہم شادی کی کوشش کرتے ہیں. تو جہاں کہیں عقل اور وحی میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو ہمیشہ وحی کو ماننے کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے تو وحی سے مراد قرآن، وحی سے مراد احادیث شریفہ، اور وحی سے مراد قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء نے جو جو رہنمائی ہمیں بتائی ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، بس اس کے اوپر جم جانے کا کہ اسی میں ہماری کامیابی. اللہ تعالی شانہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس وقت جو ہے یہ پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایسے اداروں سے، ایسی تحریکوں سے، ایسے مراکز سے، ایسی خانقاہوں سے، ایسے علماء سے، ایسے مشائخ سے مربوط کر کے رکھو جن کے ذریعے ایمانوں کی حفاظت ہو جائے. ہماری عافیت اسی میں ہے. اور ہم خود بھی یہ کام کریں اور گھر والوں کا بھی یہ ذہن بنائیں. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ مرد تو اس سلسلے میں بہت فکر کرتا ہے، گھر والوں کو نہیں. گھر والوں کا بھی یہ ذہن بناؤ اور بچوں کا بھی یہ ذہن بناؤ، فیملی کا بھی ذہن یہ بناؤ. اس لیے کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہماری فکر ہوتی ہے اپنی ذات کے بارے میں تو ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ہمارے مرنے کے بعد ہمارے خاندان سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اعاذنا اللہ من ذلک، اللہ بچائے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے لوگوں پر محنت نہیں کی تو ہم خود بھی فتنے کے شکار مرنے سے پہلے بن جاتے ہیں. کس کس سے لڑیں گے بھائی؟ بیوی سے لڑ لڑ کے کتنا لڑیں گے، بچوں سے لڑ لڑ کے کتنا کریں گے، شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر، غمی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، جہاں بیٹھے تو نظر یہ آتا ہے کہ پوری فیملی ایک طرف اور ہم دوسری طرف. تو ہماری اپنی عافیت اسی میں ہے، ہماری اپنی عافیت اسی میں ہے کہ اپنے جو نیئر اور ڈیئر ونز ہیں، اپنے قریب کے جو لوگ ہیں، ان پر بہت زیادہ محنت کی جائے اور یہ دینی فکر پیدا کرو. اور دین کی خاطر جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارو، دین کی خاطر، اپنے بچوں کی تربیت کے خاطر وقت گزارو گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ اس سلسلے میں ہماری غفلت ہو جائے. جو دنیاوی کاموں میں غافل رہتے ہیں وہ تو غفلت ہے ہی، لیکن کبھی یہ غفلت بھی ہو جاتی ہے کہ دعوت و تبلیغ میں ایسے منہمک ہو گئے کہ وہاں جو تقاضا آتا ہے اس پر لبیک کہہ کر چلے جاتے ہیں. خانقاہ کے جو تقاضے ہوتے، جو بھی اعلان ہوتا ہے وہاں وہ تیار ہیں. تو دعوت و تبلیغ کے ہمارے ذمہ دار حضرات ہیں، یا خانقاہ میں جو کچھ بھی اعلان ہوتا ہے وہ تو ہر موقع پر ایک اعلان ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے نا کہ مجھے خانقاہ میں جانا چاہیے یا نہیں. اس وقت اعلان ہو گیا کہ بھئی یہ جنوری کے پہلے ویکینڈ میں 24 آور کا اعتکاف ہے، اس کے بعد دو ہفتے کے بعد اعلان ہوا کہ بھئی منڈے سے لے کر تھرسڈے تک یہاں ایک مستقل پروگرام ہے جو ظہر سے عصر تک چلے گا، پھر دو تین ہفتے کے بعد اور اعلان ہوا کہ بھئی یہاں سیٹرڈے سنڈے جو ہے ایک خاص پروگرام ہے مریدوں کے لیے، ایک مثال. تو آدمی کو پہلے سے اپنا نظام بنانے کا، اس طرح کا نظام بنائے کہ میں خانقاہ سے استفادہ بھی کر لوں اور میرے اہل و عیال کے حقوق بھی پامل نہ ہوں. جماعت کی تحریک سے مجھے جو نفع پہنچنا چاہیے وہ مجھے پہنچتا رہے اور اہل و عیال کا نقصان بھی نہ ہو. اس لیے کہ ایک مرتبہ یہ معاملہ بگڑ جاتا ہے پھر اسے قابو میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے خوب فکر کرو. اور ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ علماء کے اور مشائخ کے دامن کو کبھی بھی مت چھوڑو. اب جس کام میں لگے ہوئے، تبلیغ میں ہو، تدریس میں ہو، مدرسے کے مہتمم ہوں، بخاری پڑھا رہے ہوں، تجارت میں ہوں، بزرگوں کے اور علماء کے دامن کو مت چھوڑو. اس پر سے مجھے یاد آ گیا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بچپن کا قصہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ابا جی مجھے میلے میں لے گئے، میلہ، آج کل اسے فیر کہتے ہیں. تو ہمارے زمانے کے جو فیر ہے ان میں اور میلے میں فرق ہے. اس زمانے کے میلوں میں کھیل کود اور ذرا انجوائمنٹ کی چیزیں ہوتی تھیں، ناجائز چیزیں نہیں ہوتی تھی. میلے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ملے گی، کچھ کھیل کود کا سامان ہوگا، کچھ شاپنگ واپنگ کا ہوگا، وہ میلہ ہوتا تھا. ہمارے یہاں تو بہت سی ناجائز چیزیں بھی ہوتی ہیں فیر وغیرہ میں. تو کہا کہ ابا مجھے میلے میں لے گئے. میلے میں لے گئے تو مجھے جو ہے اپنے کرتے کا دامن ہاتھ میں پکڑوایا اور مجھ سے کہا کہ میاں اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. انگلی نہیں پکڑوائی، میرا دامن پکڑوا لیا، یوں کرتی کا پلہ، اور کہا میاں اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس لیے کہ رش بہت ہے، ہجوم ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، بچہ تھا تو میلے میں مزے کی چیزیں تھیں، ادھر دیکھتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں، ادھر ادھر میری نظر، تو جب نظر ادھر ادھر میلے میں جانے لگی، میلے کی چیزوں کی طرف، تو ذہن جو ہے وہ ادھر فوکس ہونے لگا، تو میری جو گرفت تھی وہ لوس ہوتی گئی، پکڑا ہوا تھا وہ دھیرے 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 چھوٹنے لگا، اور چھوٹ گیا بالآخر، اور مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ وہ حد سے دامن چھوٹ گیا ہے۔ اب دامن چھوٹ گیا، ابا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بچے نے دامن پکڑا ہوا ہے، تو وہ یوں ہی آزادی سے چل رہے تھے، اب ابا ایک رخ پہ اور میں دوسرے رخ پہ، اور اس ہجوم کے اندر گم ہو گئے ہم، باپ بیٹے ایک دوسرے سے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے یہ احساس ہوا کہ ابا جی تو غائب ہیں، اور میری غلطی یہ ہوئی کہ میں دامن چھوڑ چکا ہوں ابا جی کا، اور اس مجمع میں اب میرا کیا ہوگا، تو میں نے رونا شروع کیا، بچہ تھا، رویا، خوب رویا۔ جب رویا تو لوگوں نے مجھے گھیر لیا، بیٹا کیا ہے، تمہارا کیا نام ہے، تمہارے ابو تمہارے ساتھ آئے تھے، تمہاری امی آئی تھی، کون ہے، کیا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی احساس ہوا کہ بچہ ساتھ نہیں ہے، تو میں بھی اسے ڈھونڈنے لگا، بالآخر ہم باپ بیٹے مل گئے۔ جب ملے تو ابا جی بہت ناراض ہوئے میرے اوپر، اور ناراض ہو کر کے غصے میں زور سے ایک تماچا رسید کیا مجھے، اور زور سے تماچا رسید کر کے مجھے کہا کہ نالائق، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میرا دامن مت چھوڑنا ورنہ گم ہو جائے گا۔ بزرگان دین کے تماچوں میں اور بزرگان دین کے ڈانٹ میں بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ بد اخلاق نہیں ہوتے، وہ بد اخلاق نہیں ہوتے، وہ کبھی کسی کو تماچا مارتے ہیں یا کبھی کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں، وہ اوپر سے ان کو الہام ہوتا ہے کہ یہ علاج کا طریقہ ہے، علاج کا طریقہ ہے۔ کبھی کبھی مرید آ رہا ہے کہ وسوسے بہت آتے ہیں، وسوسے بہت آتے ہیں، وسوسے بہت آتے ہیں، اور اسے سمجھا رہے ہیں کہ وسوسے کی طرف توجہ مت کرو، آتے رہیں کوئی حرج نہیں، آتے رہیں کوئی حرج نہیں، اس کو پرابلم ہی مت سمجھو، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، رہے آنے دو، آتے رہیں وسوسے، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ ڈونٹ پے اٹینشن، اس کی طرف توجہ مت کرو، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مگر ہے، جب ہے تو توجہ تو جائے گی، وہ کوئی حرج نہیں، اسے پرابلم مت سمجھو، اسے مضر مت سمجھو، اسے نقصان دہ مت سمجھو، فکر مت کرو اس کی۔ اب آپ شیخ کو بار بار کہتے ہیں کہ وساویس آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے پرابلم سمجھ رہے ہیں، اب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ وسوسوں کو ختم فرما دے، اس کا مطلب ہے کہ آپ پرابلم سمجھ رہے ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ وسوسے ڈال کر آپ کو یہ باور کرائے کہ آپ کے دین میں پرابلم ہے، اور جب تک آپ شیخ کے سامنے جا کر اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، وظیفے ڈھونڈتے رہیں گے اس کے لیے، تو شیطان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، اس لیے کہ یہ اس کو پرابلم سمجھ رہا ہے، اور جب تک آپ پرابلم سمجھتے رہیں گے شیطان اپنا کام کرتا رہے گا۔ لیکن وسوسے آ رہے ہیں، اب شیخ کو بھی نہیں کہتے، دوستوں کو بھی نہیں کہتے، دعا بھی نہیں کرتے اس کے بارے میں، کچھ نہیں، تو شیطان دیکھتا ہے کہ میں اپنے کام میں، میں اپنے مقصد میں ناکام ہوں، ناکام ہوں، یہ تو اس کو پرابلم سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ جب یہ پرابلم سمجھے گا کہ میرے دین میں کمی ہے، تو یہ پیچھے ہٹے گا کہ یار اتنی تہجد پڑھتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، پھر بھی یہ وسوسے رہتے ہیں، کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ تو اسے پرابلم سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو جب پرابلم نہیں سمجھتا تو پھر شیطان پیچھے ہٹ جائے گا اور وسوسہ چلا جائے گا، وسوسے کا علاج ہی ہے۔ تو بعض بزرگوں کے حالات میں مرید آیا وسوسہ بہت ہے، بھائی التفات مت کرو، التفات مت کرو، التفات مت کرو. اور حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدم التفات کا قصد بھی التفات ہے. یہ علماء اور طلبا سمجھیں گے، عدم التفات کا قصد بھی التفات ہے. یعنی یہ ارادہ کرنا کہ مجھے اب وسوسے کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے، آئی ہیو ٹو میک شیور کہ میں اس کو امپورٹنس نہ دوں. کہا کہ یہ بھی امپورٹنس ہے، بالکل اسے اگنور کرو کہ ہے ہی نہیں، اس کے لیے کوئی ریزالو کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ مجھے توجہ نہیں کرنی ہے. تو بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، جب چوتھی مرتبہ شکایت دے کر کے تو زور سے ایک تماچا رسید کر دیا. اب لوگوں کے سامنے تو شرمندگی ہوئی، لیکن خود انہوں نے محسوس کیا کہ یار وہ وسوسے تو چلی گئی. ایسا ہوتا ہے. ایسا یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ ایک تماچا رسید کر رہے ہیں چھوٹے بچے کو، تو وحی کی سوچ تو ہمارے پاس بہت کم ہے نا، عقل والی سوچ ہی ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے چھوٹے بچے کو مارا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے نا کہ میرے والد نے مجھے ایک دن کہا کہ بیٹا تکیہ لے آؤ، تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے ایک تکیہ بنا کر دیا تھا جو مجھے بہت محبوب تھا، بہت خوبصورت تھا، اور بجائے سر کے نیچے رکھنے کے اپنے سینے پہ رکھ کے سوتا تھا. تو کہا کہ والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا میرے لیے تکیہ لے آؤ، تو باپ کی محبت میں نے کہا کہ جی ابا میں اپنا تکیہ لے کے آ رہا ہوں، میرا تکیہ میں لے کے آ رہا ہوں. اور میں دوڑتا ہوا گیا اور دوڑتا ہوا گیا اور بہت محبت کے ساتھ ابا کی خدمت میں نے اپنا، چھوٹا سا تھا میں، چار پانچ سال ہوگی عمر، چھ سات سال ہوگی. تو کہا کہ جب میں وہاں پہنچا تو ابا جی نے تکیہ تو ہاتھ سے لے کر کے ایک طرف رکھ دیا، ایک ہاتھ سے دونوں میرے ہاتھ پکڑے اور زور سے تماچا رسید کیا. تو اشکال ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں. تو جن کو اشکال ہوتا ہے ان کو اشکال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑے بڑے اکابر تھے. اور اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم بزرگ نہیں ہیں. اس وقت ان پر کیا الہام ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں، اس ایک تماچے سے یہ زکریہ کہاں تک پہنچنے والا ہے وہ ہمیں پتا نہیں. یہ جو چھوٹا سا زکریہ نظر آ رہا ہے اس کو بنایا جا رہا ہے، ایک خاص یہ تربیتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. تو تماشا مارا، اور تماشا مار کر حضرت شیخ کے والد نے اس وقت کیا کیا، مولانا یحییٰ صاحب نے، بہت بڑے بزرگ تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہا کہ ابھی تو کچھ کمایا نہیں اور میرا تکیہ، چھوٹے بچے کو کہا. یہ تکیہ تو باپ کے پیسے کا بنا ہوا ہے، ابھی تو کچھ کمایا نہیں، اور یہ جملہ کیوں کہا، یہ لفظ کیوں نکالا کہ میں میرا تکیہ لے کے آتا ہوں، میرا تکیہ. اشکال ہوتا ہے لوگوں کو، اشکال ہوتا ہے لوگوں کو کہ چھوٹے سے بچے کو مارا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہمیں ایسا کرنا نہیں ہے اور ان کے عمل پر ہمیں اعتراض کرنا نہیں ہے. تو حضرت شیخ خود کیا فرماتے ہیں، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ خود بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث، فقیہ بھی بہت بڑے، بڑے عالم. تو اگر اس قصے میں کوئی غلط بات ہوتی تو لوگوں کے سامنے بیان نہ کر دے کہ ابا کی غلطی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ہے کہ نہیں. لیکن نہیں، حضرت شیخ یہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اس تماچے کی برکت سے، اس تماچے کی برکت سے دل میں اس دن سے آج تک یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس دنیا میں ہمارا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے. تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک تماچے کی برکت سے ایک شخص کے باطن کی یہ کیفیت ہو جاوے، تو آپ میں سے کون کہے گا کہ میرے چھوٹے بچے کو تماچا مت مارو؟ سب کہیں گے کہ بھائی ایسا تماچا تو ہمیں بھی مارو اور ہماری آگے آنے والی ساری نسلوں کو مارو، کہ ایک ہی تماچے میں ایسا کام ہو جائے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تماچا رسید کیا اور تماچا وہاں بھی ایسا ہی ہوا، تماچا رسید کیا اور تماچا رسید کر کے کہا کہ نالائق، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ دامن پکڑ کے رکھنا ورنہ میلے میں گم ہو جائے گا؟ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تماچے کی برکت سے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو شخص بھی اللہ والوں کے، بزرگوں کے اور مشائخ کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے وہ دنیا کے میلے میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں کہا تھا جب دنیا اتنی پر فتن نہیں تھی۔ تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو، کسی سے اپنے آپ کو وابستہ کرو، بیعت ہو جاؤ، اصلاحی تعلق رکھو اور اپنی اصلاح کراؤ۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اصل تو یہی کام ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جن کو کچھ اس سلسلے میں تھوڑی الرجی جیسی ہے کہ بھائی بیعت ہونے کا، اور تو ان کو کہتا ہوں کہ بھائی مت بیعت ہو، مت اصلاحی تعلق قائم کرو، لیکن جہاں آپ کی رسائی ہو، مشائخ حقہ میں سے کسی کی مجلس آپ کو مل رہی ہو تو بال اہتمام اس کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ اس میں بھی ہم القوم لا یشکا بہم جلیسو، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں۔ اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ اپنے آپ کو علماء کے ساتھ مربوط رکھو اور مشائخ کے ساتھ مربوط رکھو، مشائخ حق کا، علماء حق کا، اسی میں ہماری حفاظت ہے، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، دینی بھی دنیاوی بھی۔ تو یہ جو ہے گزشتہ ہفتے یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کرائی گئی تھی کہ حواس سے خمسہ، فائیو سینسز، اور عقل میں ٹکراؤ ہو جائے تو بات کس کی ماننے کی؟ عقل کی، وہ صحیح ہوگی۔ اور عقل میں اور وحی میں ٹکراؤ ہو جائے تو بات کس کی ماننے کی؟ وحی کی، اس لیے کہ وحی جو ہے وہ عقل سے اکمل ہے، عقل جو ہے وہ کامل، تو وحی اکمل، اور عقل جو ہے وہ حواس خمسہ سے اکمل ہے، حواس خمسہ کا علم اگر کامل ہے تو عقل جو ہے وہ اکمل ہے، یہ ترتیب یاد رکھو۔ تو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے کوئی بھی بات ہمارے سامنے آ جائے اور وہ محقق ہو جائے کہ بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اب ہم قرآن میں دیکھنے کے لیے نہیں گئے، حدیث میں دیکھنے کے لیے نہیں گئے، لیکن ہمیں ان پر اطمینان ہے کہ یہ علماء حقہ میں سے ہے، خدا طرف عالم ہے، اللہ والا ہے، آ گئی بات مان لی ہم نے کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہ ہم یہ ارشاد فرماتے ہیں، مان لی بات۔ مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب دامت برکاتہ ہم یہ ارشاد فرماتے ہیں، مان لی بات۔ یہی ہمارے لیے لوئر کی حیثیت رکھتے ہیں، قانون دان، قرآن اور حدیث ان کے سامنے ہے، یہ جو بات کہتے ہیں ہم نے مان لی۔ اللہ تعالی شانہ بھائی ہم سب کو اس کی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے۔ اب یہ یہاں سے ایک اور بات شروع ہو رہی ہے، آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام پر آمادہ کرنے والی صرف تین چیزیں ہیں، چوتھی کوئی چیز نہیں، اس کے اندر کی چاہت، دا ہارٹ، اندر کی چاہت۔ لولی کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ عقل کہہ رہی ہے، وہی کہہ رہی ہے؟ نہیں، دل چاہتا ہے، مزہ آئے گا، گرمی ہے۔ سموسے پکوڑے کیوں کھا رہے ہیں؟ عقل کہہ رہی ہے، دل کہہ رہا ہے۔ طبیعت، طبیعت، اندر کے جذبات، ایموشن، سینٹیمنٹس۔ غصہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ اندر کی طبیعت کہہ رہی ہے، طبیعت ابھر رہی ہے کہ گالی دو، سخت بات کہو، غصہ کرو۔ تو جب کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے تین چیزیں ہیں جو اسے ابھار رہی ہیں، جو اسے پش کر رہی ہیں، ایک تو ہے طبیعت، طبیعت اندر کی فیلنگ، اندر کے جذبات، اندر کی چاہت. نمبر دو عقل، عقل عقل کہہ رہی ہے. اب اندر کی چاہت جو ہے وہ ابھر رہی ہے نیند کی طرف، اندر کی دل یہ کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ، اور عقل کہہ رہی ہے کہ کل صبح ہی امتحان ہے، کیسے سوئیں. تو دل جو ہے وہ سونے کی طرف لے جا رہا ہے، اور عقل جو ہے وہ جاگنے کی طرف لے جا رہی ہے. شوگر کا مریض ہے اور بہترین کیک آ گیا، بہترین ڈیزرٹ آ گئی، دل یہ کہہ رہی ہے کہ کھانا چاہیے، دیکھو دل کھانے کی طرف لے جا رہا ہے، اور عقل یہ کہہ رہی ہے کہ بچنا چاہیے. تو جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے کہ یہ کام کروں یا اس کام سے بچوں، بچنا بھی تو ایک کام ہے، نہ کرنا بھی تو ایک کام ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ تو اس کے پیچھے یا تو طبیعت ہوگی، اندر کی فیلنگ ہوگی، اندر کی چاہت ڈیزائر، یا نمبر دو عقل، فیکلٹی آف انٹلیکٹ. غور سے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ دو باتیں ہوں گی. کبھی کبھی یہ دونوں ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، یہ دونوں ساتھ ہو جاتے ہیں. یہ کہ دل بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے اور عقل بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کرنا ہے. مثال دوں اس کی، دل بھی کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور عقل بھی کہتی ہے کہ یہ کرنا ہے. مثال دوں میں اس کی، ایک شخص ہے اسے بلیک چاکلیٹ پسند ہے، کالی چاکلیٹ اچھی لگتی ہے اسے، بلیک چاکلیٹ، اور جہاں کہیں اس کی نظر پڑتی ہے تو دل فوراً اسے کہتا ہے کہ کھاؤ. یہ دیکھو بلیک چاکلیٹ کو کھانے کے لیے دل کہہ رہا ہے کہ کھاؤ، لیکن وہ شوگر کا مریض ہے تو عقل کیا کہے گی؟ مت کھاؤ. اس کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے تو عقل کیا کہے گی؟ مت کھاؤ، کیلریز بڑھ جائے گی. تو دیکھو یہ کلاش ہو رہا ہے. اور کبھی کبھی عقل اور دل دونوں ساتھ ہو جائیں گے. وہ کیسے؟ کہ چاکلیٹ پہ نظر پڑی تو دل کہہ رہا ہے کہ کھاؤ، اور اس نے لیٹسٹ ریسرچ پڑھی ہوئی ہے کہ بلیک چاکلیٹ ہارٹ کے لیے مفید ہے، اور وہ ہارٹ کا مریض ہے. تب دل بھی کہہ رہا ہے کہ کھاؤ اور عقل بھی کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ، دونوں، دل بھی کہہ رہا ہے، عقل بھی کہہ رہا ہے، عقل بھی کہہ رہی ہے. تو کبھی دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی دونوں ساتھ. اگر دونوں ساتھ ہو تو کیا کام کرنا چاہیے؟ اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ کلاش نہیں ہے. دل بھی کہہ رہا ہے کھاؤ، عقل بھی کہہ رہی ہے کھاؤ، تو کھا لو، جتنی کھانی ہو کھا لو. سوال یہ ہے کہ دل اور عقل ان میں اختلاف ہو جائے. انگلش میں ہم کہیں گے ہارٹ اور مائنڈ. مائنڈ کہہ رہا ہے کہ یہ کام مت کرو، ہارٹ کہہ رہا ہے کہ کرو، اس وقت کس کو پریفرنس ملنا چاہیے، ہارٹ کو یا مائنڈ کو، اندر کی چاہت کو یا عقل کو، کس کو پریفرنس ملنا چاہیے؟ عقل کو. کبھی اس کو کبھی اس کو، نہ، ہمیشہ. یہ قاعدہ کلیہ ہے، 100%. اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ عقل اور دل کا جہاں کہیں اختلاف ہو جائے، تو اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس وقت سمجھ جانے کا کہ عقل جو ہے وہ جس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے وہ مفید ہے، اور دل جس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے وہ مضر ہے. یہ 100%. کوئی ایک مثال آپ ایسی پیش نہیں کر سکیں گے کہ دل جو ہے وہ مفید چیز کی طرف لے جا رہا ہے اور عقل مضر چیز کی طرف، نہ، ایسا نہیں ہو. مسلم ہو، غیر مسلم ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، گنہگار ہو، متقی ہو، عقل ہمیشہ مفید چیز کی طرف جائے گی اور دل ہمیشہ مضر چیز کی طرف. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی نفس کو کسی طرح کنٹرول کرو. یہ دل، دل کی چاہت، دل کی خواہش، اس کی خلاف ورزی کرو. القیس و مندان نفسہ، ہوشیار وہ ہے جو دل پہ کنٹرول رکھے، نفس کی چاہت پہ کنٹرول کرے. یہ نفس دل کے اندر ہی تو ہوتا ہے، دل کے اندر کی جو چاہت ہے وہی نفس ہے، اس پہ کنٹرول کرو. اس پہ جو کنٹرول کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اندر کی چاہت پر کنٹرول کر لیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور اس کے لیے آپ ذرا شریعت مطہرہ سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر، اس لیے کہ دین کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ دیکھو نماز نہ پڑھنا برا ہے اور نماز پڑھنا اچھا ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو نقصان ہوگا، نماز پڑھو گے تو فائدہ ہوگا، حالانکہ دل کیا چاہتا ہے کہ نماز نہ پڑھے، اور عقل یہ کہتی ہے ایک مسلمان کو کہ نماز پڑھو ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دین اور شریعت مطہرہ سے ہٹ کر آپ چیزوں کو دیکھیے. دنیا کے جتنے طلبہ ہیں ان سب طلبہ کو ایگزامینیشن کے دنوں میں دل یہ کہتا ہے کہ سو جاؤ، اور عقل یہ کہتی ہے کہ مت سو. تو دنیا کا معاملہ ہے نا. میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور ڈیزرٹ آتی ہے آخر میں، ڈیزرٹ، تو ڈیزرٹ میں دو چیزیں آ گئی، ایک بول میں کسٹرڈ اور دوسرے بول میں فروٹ سیلڈ، دل کدھر جاتا ہے اور عقل کس طرف جاتی ہے؟ سمپل ایگزامپل، دل کس طرف جاتا ہے؟ فروٹ سیلڈ کی طرف دل نہیں جاتا، دل کدھر جائے گا؟ کسٹرڈ کی طرف. اب کسی کو بھی پوچھو کہ صحت کے لیے مفید کیا ہے، فروٹ سیلڈ یا کسٹرڈ؟ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ دسترخوان پہ ایک طرف سیلڈ رکھ دو اور دوسری طرف اچار اور پاپڑ رکھو اور دیکھو کہ دل کس طرف جاتا ہے، عقل کس طرف؟ عقل سیلڈ کی طرف جائے گی اور دل جائے گا پاپڑ اور اچار کی طرف. میں کہتا ہوں کہ بچوں کے سامنے، بچوں کے اندر بھی اس کو آزماؤ. بچوں کے سامنے بادام اور اخروٹ وغیرہ رکھو ایک پلیٹ میں، اور دوسری پلیٹ میں ٹافی اور چاکلیٹ رکھو، پھر دیکھو کہ وہ بچہ کس طرف جاتا ہے. اور بچوں کو چھوڑیے نا، دادا اور نانا کے سامنے بھی یہ دو چیزیں رکھو، ایک پلیٹ میں ٹافی اور دوسرے میں بادام، دیکھو کہ دادا کا ہاتھ بھی کس طرف جاتا ہے. دیکھو اللہ تعالی شانہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ ہماری فطرت ایسی بنائی کہ ہمارے لیے آخرت کی تیاری کرنا اور دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنا بالکل آسان ہو جائے، بالکل آسان ہو جائے. دیکھو میری طبیعت جو ہے، میری طبیعت وہ چاکلیٹ کو پسند کرتی ہے، لیکن کچھ بیماریوں کے نتیجے میں اب میٹھی چیز ہمارے لیے مفید نہیں ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، ہارٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو عقل کہتی ہے چاکلیٹ کھاؤ، عقل کہتی ہے چاکلیٹ مت کھاؤ، دل ہمیشہ کہتا ہے کہ چاکلیٹ کھاؤ. تو 99% آف دا ٹائم عقل پر عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی میں فائدہ ہے. اور ابھی جو ہے مجھے کسی نے لا کر کے بلیک چاکلیٹس دے دی، چھوٹی چھوٹی بلیک، کالی چاکلیٹ، اور میں خود بھی اس کا پڑھ چکا تھا ہیلتھ میں کہ کالی چاکلیٹ ہارٹ کے لیے مفید ہے، یہ لیٹسٹ ابھی ایک ریسرچ آئی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے فلاں ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت مفید ہے، تو یہ آپ اس کو کبھی کبھی کھاتے رہیے. ایسی چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹ جیسی بہت ہی اچھی چاکلیٹ انہوں نے مجھے، بہت ٹیسٹی، لیکن ہے بلیک، بلیک چاکلیٹ اتنی ٹیسٹی نہیں آتی. تب میں کیا کرتا ہوں کہ ہفتے میں 3 چاکلیٹ اس میں سے کھا لیتا ہوں، ٹیبلٹ جیسی ہے 3 چاکلیٹ. تو اس وقت کیا ہے، دل بھی کہہ رہا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ یہ 3 چاکلیٹ کھانی چاہیے، اور عقل بھی کہہ رہی ہے. تو جہاں کلاش نہ ہو وہاں تو پرابلم ہی نہیں ہے، لیکن اگر کلاش ہو جائے وہاں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا کلاش کیا ہے ہمارا؟ ہمارا کلاش یہ کہ دل چاہتا ہے کہ یہ چاکلیٹ کھائیں اور عقل یہ کہہ رہی ہے کہ بہت مت کھانا، اس لیے کہ بہت کھائیں گے تو ہارٹ کے لیے شاید مفید ہو لیکن تمہارا بدن زیادہ بڑھ جائے گا. دیکھو کلاش ہو گیا، عقل کہتی ہے کہ زیادہ مت کھانا، میکسیمم 3 پر ویک، اور دل کیا کہہ رہا ہے کہ روزانہ 3 کھائیں. تو اب عمل کس پہ کرنے کا؟ عقل پہ کرنے کا. اگر عقل پہ عمل نہیں کریں گے تو گڑبڑ. اب کسی بھی چیز میں دیکھ لیجیے، کسی بھی چیز میں ہمیشہ آپ کی عقل جو ہے، دل آپ کا کہے گا کہ استاد جی نے مجھے پکڑ لیا ہے، میں ذرا جھوٹ بولوں گا تو نکل، یہ دل کی بات ہے، لیکن عقل آپ کی کہے گی کہ نہ سچ بولنا چاہیے. کورٹ میں آپ کھڑے ہیں تو دل اندر سے کہے گا کہ جھوٹ بولو، عقل کہے گی کہ نہیں. بھائی سمجھ میں کچھ آئے؟ جی اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو استفتِ قلبک ہے نا، استفتِ قلبک، یہ وہی عقل ہے، استفتِ قلبک. اور اندر اس کے نیچے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے وہ نفس ہے، وہ دل ہے. میں چونکہ ہماری بات میں بات کر رہا ہوں، ہارٹ اینڈ مائنڈ، اس لیے میں دل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہماری طبیعت، ہمارا جو ڈیزائر ہوتا ہے، جو اندر کا جذبہ، اندر کا چھچاہٹ، سینٹیمنٹس، ایموشنز، ان کی بات نہیں ماننے کی، عقل کی بات ماننے کی. عقل، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے جو ہے عقل اور وحی میں کلش ہو جائے، عقل اور وحی میں کلش ہو جائے، عقل اور وحی میں کلش ہو جائے. عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ 2.5% آپ زکات دیں گے تو آپ کا مال کم ہو جائے گا، اور وحی کہہ رہی ہے کہ نہیں، مال بڑھے گا. واللہ یعیدکم مغفرتم منہ وفضلا، قرآن کہتا ہے کہ 2.5% زکات ادا کرنے سے مال بڑھے گا، اور عقل کہتی ہے کہ کیسے بڑھے گا، 2.5% کم ہو جائے گا مال. تو جہاں کہیں وحی اور عقل کے کلاش ہو جائے تو کس کی بات ماننے کی؟ وحی. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. عقل یہ کہتی ہے کہ اگر میں بینک میں ڈپوزٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوں گا تو مال بڑھے گا، انٹرسٹ ملے گا، مال بڑھے گا. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ ان الربا و ان کسورا فانہ تصیر الى کل، کہ اگر کوئی انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن میں اپنے آپ کو ڈالے گا تو اس کا مال بینکرپسی کی طرف جائے گا، کم ہوگا. تو دیکھو وحی یہ کہہ رہی ہے کہ انٹرسٹ لے گا تو مال کم، اور عقل یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بڑھے گا. تو ہمیں کس کی بات ماننے کی؟ وحی کی بات ماننے کی. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ تین چیزیں ہیں، تین چیزیں. ایک ہے ہمیں کوئی بھی عمل ہم کریں گے، کوئی کبھی کبھی تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر تینوں چیزیں. مثال کے طور پر ایک بزرگ ہے، بزرگ بہت محنت کی محنت کی محنت کی محنت کی محنت کی محنت کی محنت کی، اور محنت کرنے کے نتیجے میں اس کا دل بالکل صاف ستھرا ہو گیا. تو اب اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ یار دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے. تو دیکھو اس کا دل بھی چاہ رہا ہے، اندر کی چاہت بھی ہے، اس میں مزہ آتا ہے اس کو، تو کوئی دل بھی چاہتا ہے. عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کا تعلق بڑھے گا. تو دیکھو دل اور عقل ایک ساتھ ہے، اور وہی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کا تعلق بڑھتا ہے. تو دیکھو تینوں چیزیں ایک ساتھ ہو گئی. جب تینوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے جی، لیکن دل اور عقل ایک طرف ہو اور وہی دوسری طرف، تو وہی کو پریفرنس ملے گا جی. دل ایک طرف اور وہی، تو وہی کو پریفرنس. عقل ایک طرف اور وہی، وہی کو پریفرنس. اور دل اور عقل میں ٹکراؤ ہو جائے تو ہمیشہ پریفرنس عقل کو دینے کی. دینی معاملات میں، دنیوی معاملات میں، کسی طرح کے بھی معاملات میں آپ اگر یہ اصول اپناؤ گے تو کبھی بھی آپ انشاءاللہ ناکام نہیں ہوں گے. ایک اصول بتا دیا بھائی، یہ اصول سمجھ میں آیا جی. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی شانہ ہمارے لیے آسان کرے. مشکل ہے یہ، لیکن یہ اصول تو رکھو تاکہ کم سے کم ایسا تو آپ کو پتا چلے کہ یار مجھے دل کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے عقل استعمال کرنی چاہیے تھی لیکن میں غلطی کر گیا. چلو آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کم سے کم احساس تو ہوگا. امریکہ کا پریسیڈنٹ بننے کا کسی کو شوق ہو جائے تو اس کے لیے الیکشن کمپین کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو ایک مہینے ڈیڑھ مہینے تک جو وہ تگو دو رہتی ہے تو ان کی طبیعت کیا کہتی ہے ہر وقت؟ کہ یار سو جانا چاہیے، یہ سفر بس بہت ہوئے، یہ جلسہ ولسا. لیکن عقل ان کی کہتی ہے کہ نہیں، اگر تم سو گئے تو الیکشن میں جیت نہیں سکو گے. تو دیکھو طبیعت کو قربان کر کے وہ عقل پہ چلتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ تو یہ دو چیزیں ہیں، اس کو خلط مت نہ ہو جائے. دو چیزیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ حواس سے، خمسہ سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، اور عقل سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ فائیو سینسز سے حاصل ہونے والے علم سے بڑھ کر ہے. تو فائیو سینسز سے حاصل ہونے والے علم کی جہاں باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے تو عقل کی باؤنڈری ابھی بھی چل رہی ہے, اور عقل سے حاصل ہونے والے علم کی باؤنڈری جہاں ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وحی کی باؤنڈری ابھی چل رہی ہوتی ہے. اس لیے اگر حواس سے خمسہ فائیو سینسز سے کوئی بات آپ کو معلوم ہو اور عقل سے کوئی بات معلوم ہو تو بات کس کی ماننے کی؟ عقل والی. اس لیے کہ یہ لمیٹڈ نالج ہے اور یہ ذرا, اور اگر عقل کے نالج اور وحی کے نالج میں کلاش ہو جائے تو پھر وحی کے نالج کو ماننے کا. گزشتہ ہفتے اس پر بات ہو چکی تھی, آج بات یہ ہوئی کہ ڈے ٹو ڈے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اگر طبیعت یہ کہے کہ یہ مت کرو اور عقل کہے کہ کرو تو عقل جو کہے وہ کرنے کا, اور کسی بات کے بارے میں عقل کہے کہ مت کرو اور وحی کہے کہ کرو تو وحی کی بات کو ماننے کا. یہ ہر جگہ پر یہ اصول آئے گا. تو جہاں کہیں بھی کلاش ہو جائے کہ طبیعت کہے کہ نہیں آج مجلس میں نہیں جانا ہے تو عقل سے پوچھو, عقل یہ کہے گا کہ نہیں جانا چاہیے ورنہ نقصان ہوگا. صبح کو بہت سردی ہے, رات کو لیٹ سوئے تھے, ایسا کرو کہ ظہر تک آج سوئے رہتے ہیں, کلاس میں دوپہر کو جائیں گے, یہ طبیعت ہے. عقل کہے گی کہ نہیں آپ کو جانا چاہیے. استاد کو سستی آ رہی ہے کہا جب سویا رہوں دوپہر کو جاؤں گا, عقل سے پوچھو تو عقل کہے گی کہ نہیں طالب علم کا نقصان ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھی طرح سمجھ میں آئی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت یہ کہتی ہے کہ پڑھانے کے لیے جانا چاہیے اور عقل یہ کہتی ہے کہ نہ, اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہت سختی کے ساتھ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, نیکسٹ ون ویک تک اگر آپ نے کچھ بھی کوئی کام کیا تو بہت خطرہ ہے آپ کے لیے. کہ دیکھو دل پڑھانے کو چاہ رہا ہے, عقل منع کر رہے تو عقل کی بات ماننے کی اور بستر میں سو جانے کا. اور عقل اور وحی میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے, جیسے عقل یہ کہتی ہے کہ سود لیں گے تو پیسے بڑھیں گے اور شریعت کہتی ہے, وحی کہتی ہے کہ نہ گھٹیں گے, زکات نکالیں گے تو وحی کہتی ہے کہ مال گھٹے گا اور عقل کہتی ہے کہ بڑھے گا, تو نہیں اس وقت وحی کی بات ماننے کی, وحی کی بات ماننے کی. اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق دے. دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جو پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. عقل میں یہ بات آ سکتی ہے؟ عقل میں کیسے آئے کہ نماز اور روزی کا کیا تعلق؟ روزی تو جتنے آواز آپ فیکٹری اور آفس میں بیٹھیں گے اتنے پیسے آئیں گے, اور یہاں ونٹر کے اندر زہر کا ٹائم آ گیا تو ون آور آف لے لیا تو 15 پاؤنڈ مائنس ہو گئے, اور اثر پڑھنے کے لیے گئے تو اور 15 پاؤنڈ مائنس ہو گئے, اور مغرب پڑھنے کے لیے گئے تو اور 15 پاؤنڈ مائنس ہو گئے. یہاں روزی کم ہو رہی ہے, اور حدیث کہتی ہے کہ نماز پڑھنے والے کی روزی بڑھتی ہے, عقل کہتی ہے گھٹتی ہے اور وہی کہتی ہے کہ بڑھتی ہے. بھائی کس کی بات ماننے کی؟ وہی کی بات ماننے کی. ہمیشہ یہ اصول یاد رکھو. بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ حدیث شریف میں آتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو رشتے داروں کے ساتھ سیلا رحمی کرتا ہے, من احب ان یبسط له رزقه وان ینسى له فی اثره, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو کیا کرے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ کیا کرے عمر کو لمبی کرنے کے لیے؟ صحت کی فکر کرے, روزانہ ووک کے لیے نکلے, جم میں جائے, ایکسرسائز کرے, ڈاکٹر کو بار بار دکھلاتا رہے, ٹیسٹ کرتا رہے, دواؤں کا اہتمام کرے, اچھا اچھا رزق لے. یہ عقل کہتی ہے عمر لمبی کرنی ہو تو, اور فلوس میں بڑھے, خوب کام کرے, پیسے انویسٹ کرے تو پیسے آئیں گے. لیکن وہی یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اب خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے, پھوپھی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے, بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ, تو عقل میں آتی ہے کہ بھئی عمر اس سے بڑی ہوتی ہے اور اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. ہے عقل میں کوئی بات آتی ہے؟ دیکھو حدیث کو ماننا ایک مسلمان کے لیے الگ بات ہے, شریعت سے ہٹ کر کے سوچو کوئی اس کا کوئی کنیکشن ہے؟ کوئی کنیکشن نہیں, عقل میں نہیں آتی بات. لیکن چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکل گئی, ختم ہو گئی بات, عقل میں آئے نہ آئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ربضہ میں ہے, مقام ربضہ میں, اور بیمار ہیں, مدینہ منورہ سے دور ایک چھوٹا سا ویلیج, اور بیمار ہیں مقام ربضہ میں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب آخری حالت ہے. تو اپنی بیگم کو بلایا اور بیگم کو بلا کر کے کہا کہ جلدی سے اونٹ ذبح کرو, غور سے سننا, جلدی سے اونٹ ذبح کرو, اونٹ ذبح کرو. کہا کہ ہاں اونٹ ذبح کرو, اسے صاف کرو اور دیگ چڑھاؤ مہمانوں کے لیے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ کا انتقال ہو رہا ہے اور آپ مجھے دیگ چڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہاں جلدی کرو, جلدی کرو. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اے ابو ذر, جب تیرا انتقال ہوگا تو ایسی جگہ پر انتقال ہوگا کہ تو تنہا ہوگا تیری بیوی کے ساتھ, اور تیرا انتقال ہوگا تو تیرے انتقال کے بعد میرے صحابہ کا یہ قافلہ وہاں سے گزرے گا, میرے صحابہ کا یہ قافلہ گزرے گا. ایک ویلیج میں رہتے ہیں, قافلے گزرتے تھے مہینوں کے بعد, کبھی ہفتوں کے بعد, عین اسی وقت تیرا انتقال ہوگا تو یہ قافلہ گزرے گا تیرے انتقال کے بعد, اور جب قافلہ گزرے گا تجھے غسل دے گا, غسل دے کر کے تجھے کفن پہنائے گا, کفن پہنانے کے بعد تیری نماز جنازہ پڑھائے گا, اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد تجھے دفن کر کے پھر وہ قافلہ آگے جائے گا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پکا یقین ہے, اس لیے کہ وہ وہی والی زبان تھی. تو میں تجھے اس لیے کھانا پکانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مہمانوں کی ضیافت جو ہے یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے. مرنے والا کہہ رہا ہے کہ کھانا پکاؤ, اس لیے کہ وہ قافلہ آئے گا تو وہ کھانا پکائے ان کے لیے. ادھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روح پرواز کر گئی, اور چند ہی لمحوں کے بعد صحابہ کا ایک قافلہ جو حرمین شریف, جو حرم شریف جا رہا تھا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہ وہاں پہنچا, اور دیگ تیار تھی کھانے کی ان کے لیے, ان کے لیے کھانے کی دیگ تیار تھی. انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو غسل دیا, غسل دینے کے بعد ان کو کفن پہنایا, اور کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر کے دفن کیا. یہ وحی کے اوپر ایسا انفلنچنگ لویلٹی ہونی چاہیے کہ میرے آقا نے کہا ختم, پوری دنیا ایک طرف, لیکن میرے نبی نے جو بات کہی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. زمین اوپر تلے ہو سکتی ہے, سورج بے نور ہو سکتا ہے, چاند بے نور ہو سکتا ہے, سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, سمندر خشک ہو سکتے ہیں, لیکن میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. اتنا یقین ہو, اتنا یقین ہو, اور اس دور میں یہ یقین خود بھی اپنے دل میں پیدا کرو, اور بار بار اس کا بار بار مذاکرہ کرو, بار بار مذاکرہ کرو, بار بار مذاکرہ کرو. اس لیے کہ دنیا میں اس وقت ایک مستقل محنت چل رہی ہے, دو محنتیں بہت بڑی بڑی, دو محنتیں. نمبر ایک, پیغمبر اسلام کی شخصیت کو مجروح کیا جائے, اور نمبر دو, وہ جس تعلیم کو چھوڑ کر گئے ہیں اس کو مشکوک کیا جائے. اس وقت یہ دو اصول ہیں جس پر دنیا چل رہی ہے. میڈیا میں بھی ہر جگہ پر دیکھو تو پیغمبر اسلام کی زندگی کو داغدار کیا جائے, مجروح کا معنی یہ کہ داغدار کیا جائے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے, ایسے نوویلز لکھے جاتے ہیں, ایسے آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں, ڈیبیٹس میں ایسے تذکرے ہوتے ہیں, کارٹونز ایسے بنائے جاتے ہیں, جس سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ شریف انسان نہیں تھے, برے آدمی تھے. یہ ایک کوشش ہے کہ مجروح, پیغمبر اسلام کو مجروح کیا جائے, اور دوسری کوشش یہ کہ پیغمبر اسلام جس تعلیم کو چھوڑ کر گئے ہیں اس میں سے ایک ایک چیز میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. شک, تعلیمات, اگر کسی تعلیم میں شک پڑ گیا کسی کو تو وہ دین سے کٹ گیا، اور اگر پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ شک پڑ گیا تو وہ کٹ گیا. بس یہ دو کوششیں اور محنتیں ہیں. تو ہماری طرف سے کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ہماری طرف سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سیرت کو پڑھیں، سیرت کو اچھی طرح سمجھیں، اپنوں کے سامنے، پرایوں کے سامنے، چھوٹوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو خوب پڑھ پڑھ کر سنائیں. سیرت کو پڑھ پڑھ کے سناؤ، سیرت کو بیان کرو، سیرت کے مضامین کو تقسیم کرو، سوشل میڈیا پہ اس کو چلاؤ. ایسے بیانات جو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں ان کو عام کرو، عام کرو میرے بھائی، خوب عام کرو. سیرت کی کتابوں کی باقاعدہ گھروں کے اندر تعلیم کرو. ہفتے میں ایک دن مقرر کر لو کہ اس میں سیرت کی کتاب کی وی ایز اے فیملی ول سٹ ڈاؤن اور ہم مطالعہ کریں گے سیرت پاک کی. ایک کام یہ کرنا ہے. اور تعلیم کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں یہ انفلینچنگ لویلٹی، انفلینچنگ لویلٹی کہ پوری دنیا کی سب کی عقلیں یہ کہہ رہی ہو کہ یہ غلط ہے لیکن مدنی آقا یہ کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح ہے تو ہمارے نزدیک وہ چیز صحیح، اور پوری دنیا اگر یہ کہے کہ یہ غلط ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ صحیح ہے تو ہمارے نزدیک وہ صحیح. آپ جس چیز کو صحیح کہے وہ صحیح، آپ جس چیز کو غلط کہے وہ غلط، آپ جس چیز کو اچھا کہے وہ اچھا، آپ جس چیز کو برا کہے وہ برا، آپ جس چیز کو مضر کہے وہ مضر، آپ جس چیز کو مفید کہے وہ مفید، آپ جو کہیں بس ہمارے نزدیک. پہلے بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ نبی کی دیکھی ہوئی کو مان اور نبی کی سنی ہوئی کو مان. نبی دیکھ کر کے جو بات کہتا ہے اس کو مان، اور نبی سن کر جو بات کہتا ہے وہ مان. اس کا نام ہے ایمان. نبی کی دیکھی ہوئی کو مان. نبی کہہ دے کہ میں نے ایسا دیکھا، مان لے. نبی کہے کہ مسجد نبی میں کھڑے کھڑے میں نے جنت کو دیکھا تو مان لے. نبی یہ کہے کہ مسجد نبی میں کھڑے کھڑے میں نے جہنم کو دیکھا تو مان لے. نبی اگر یہ کہے کہ میں آسمانوں پہ چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے اللہ کو دیکھا تو مان لے. نبی کی دیکھی ہوئی کو مان. اور نبی کہے کہ اللہ نے مجھے یہ کہا میں نے سنا، جبریل نے مجھے یہ کہا میں نے سنا، مجھے جہنم کی یہ آواز آئی، مجھے جنت کی یہ آواز آئی. تو نبی کی دیکھی ہوئی کو مان، نبی کی سنی ہوئی کو مان. اس کا نام ہے ایمان. ان دو چیزوں پر میرے بھائیوں محنت کرو. اللہ تعالیٰ شانہ ہو مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی دے. خوب ذکر کرو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ذکر بھی ہو، زبان بھی منور رہے آپ کے ذکر مبارک سے، اور ہمارا جسم بھی سنت سے آراستہ رہے. زبان بھی منور رہے اور ہماری زندگی اور ہمارا جسم بھی سنت پاک سے آراستہ رہے. کوشش کرو کہ زندگیوں میں جتنی سنتیں آئیں بیان کرو سنتوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہم بننے کی کوشش کریں. نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے ٹپک جائیں گے. ذکر کرو ان کا، خوب ذکر، خوب باتیں ہو ان کی، درود پاک کی کثرت ہو، سنت پاک کی اتباع ہو، سیرت پاک کو پڑھنا اور بیان کرنا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ رہے. ہے روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر ہو جائے، روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر اللہ، پہلا کلمہ پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، دوسرا کلمہ پڑھو، ہے کچھ تعداد مقرر کر لو. اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے معمولات پر عمل کرو، اور اگر کسی سے بیعت نہیں ہے پھر بھی ذکر شروع کر دو. کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ، درود پاک، استغفار، اور ایک تعداد مقرر کر لو کہ روزانہ 100 مرتبہ، روزانہ 50 مرتبہ یہ یہ چیزیں پڑھنی ہے. اور پھر آگے کیا کرنا ہے؟ آگے یہ کرنا ہے کہ چلتے پھرتے زبان ذکر سے جاری رہے. زبان پر اللہ کا نام ہو، اللہ کا نام ہو، اللہ کا نام ہو. اور ایسا سوچا کرو چلتے پھرتے. میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مراقبہ احسانی کیا کرو. اور مراقبہ احسانی کا معنی یہ کہ ہر وقت یہ سوچا کرو کہ میرا اللہ مجھے بہت پیار سے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے. آنکھیں بند کر کے سوچو، چلتے چلتے سوچو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور محبت سے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے. اس سے میرے بھائیوں اللہ سے بھی تعلق پیدا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہوگا. ہم سبھی ہی محتاج ہیں. اور دنیا کے، تیسری چیز، دنیا کے جو حالات ہیں ان حالات کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالی شانہ مسلمان اور غیر مسلم سب کے اوپر رحم فرما دے اور رحمتوں کی مسلادھار بارشیں برسا دے، اور اس کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرماوے، روہنگیا مسلمانوں کے حال پر بھی اللہ تعالی شانہ رحم فرماوے، اللہ تعالی شانہ غیب سے کوئی ایسا انتظام فرمائے کہ ان کی عزتیں، ان کی جانیں، ان کے اموال، ان کی جائیدادیں، ان کے مال سب محفوظ ہو جائیں، اور اللہ تعالی شانہ دنیا کے حکمرانوں کو توفیق دیں کہ اس سلسلے میں وہ اپنے دل میں کوئی درد محسوس کرے اور درد محسوس کر کے کچھ کریں، اور پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں افراتفری ہے اور دوسرے غیر مسلم ممالک میں بھی ہر جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ امن کو عام فرماوے، سلامتی کو عام فرماوے، برکتوں کو، رحمتوں کو عام فرمائے، ہمارے اس ملک میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ خوب برکتیں عام فرماوے اور رحمتیں عام فرمائے، سلامتی عام فرمائے، نفرت کی فضاؤں کو ختم فرمائے، اور اللہ جل جلالہ وامن والو پورے عالم میں جو جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرماوے. ہمارا بھانجا چند ہفتوں سے بیمار چل رہا تھا، جوان بچہ ہے 40-45 سال کا، اور بچے ہیں جوان، اس کے اب بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، تو میں نے دعاؤں کے لیے پہلے بھی کہا تھا، تو بہرحال اس کی تشخیص ہو گئی ہے اور وہ کینسر کا مریض ہو گیا ہے، اور اس کا علاج جو ہے آج سے شروع ہو گیا ہے. تو آپ سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور اس جیسے پوری دنیا میں جتنے مریض ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائیں، ان سب کے متعلقین کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی شانہ ان سب کو صبر دے، ہمت دے، اپنی ذات پہ توکل نصیب فرماوے اور رضا بالقضا نصیب فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ علاج میں برکتیں پیدا فرماوے اور صحت اچھی دے، عمر میں برکت دے، اور اللہ تعالی شانہ نیک عمل کی توفیق دے. اللہ تعالی سب بیماروں کو شفا دے، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرماوے، شیطان اور نفس کے مکائد سے ہم سب کی حفاظت فرماوے، ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما دے. ہمارے جتنے مشائخ حقہ ہیں، علماء حقہ ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ ان سب کی عمروں میں برکت پیدا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیوز کو عام اور تام فرمائے. تادیر اللہ تعالیٰ شانہ ان کے سایوں کو ہم لوگوں پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ شانہ جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں اللہ جل جلالہ وامن والہ انہیں اپنی بارگاہ میں بہت اونچے درجات نصیب فرماوے، اور جو حضرات عمرے کا ارادہ کرتے ہیں، حرمین شریفین جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں، وہاں پہنچ چکے ہیں، جو جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو، جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شرف قبول عطا فرماوے، بار بار محبت کے ساتھ، آداب کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ وہاں کی حاضری نصیب فرماوے، وہاں کی محبت نصیب فرماوے، بار بار جانے کا جذبہ پیدا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ شانہ وقت آخر وہاں پہنچا کر کے مدینہ منورہ میں ہمیں وہاں کی موت نصیب فرماوے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہماری دنیاوی اخروی ساری حاجتیں پوری فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.